الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم فإن من جودک الدنیا ودرتها ومن علومک علم اللوح والقلم یا اکرم الخلق مالی من الوز به سواک عند حلول الحادث الامم فاغفر لناشدها واغفر لقارئها سألتك الخير يا ذا الجود والكرم مولا يا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم باب الفصل الاول عن انس رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرْكَةً مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. یہ صاحب مشکات نے ایک نیا باب شروع کیا. گزشتہ باب جو تھا جو اس میں گفتگو ہوئی وہ تھا رؤیت ہلال کا, چاند دیکھنے کا روزے کے بارے میں یا عید کے بارے میں. یہ نیا باب ہے, اس میں صاحب مشکات نے اس باب کا کوئی نام نہیں رکھا کہ کون سی حدیثیں اس میں وہ بیان کریں گے, لیکن باب کا نام نہ رکھنے کے باوجود انہوں نے جو اس باب میں حدیثیں بیان فرمائی ہیں وہ حدیثیں نقل کی ہیں جس میں سحری اور افطاری کا ذکر ہے کہ روزہ کس وقت رکھا جائے, کس چیز سے رکھا جائے, اس کا ثواب کیا ہے سحری کا اور افطاری کا, اور اس کے ٹائمنگ کیا ہے. تو اس طرح کی حدیثیں آئیں گی. پہلی حدیث جو سیدنا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تسحروا, اے لوگو سحری کیا کرو. وجہ کہ سحری کیوں کریں, فرمایا فإن فی السحور برکتا, سحری میں برکت ہے اس لیے فرمایا سحری کرو. یہ امر مستحب ہے, واجب اور فرض نہیں. یعنی اگر ایک آدمی رات کو کھانا کھا کے سو جاتا ہے اور فجر کو نہیں اٹھتا, جان بوجھ کر نہیں اٹھتا, یا اس کو جاگ ہوتی ہے اور پھر سحری نہیں کرتا, تو اس کو گناہ نہیں ہے. یعنی اگر واجب ہوتا سحری کرنا یا فرض ہوتا تو پھر اس کو گناہ ہوتا کہ اس نے چھوڑ دیا ہے, واجب کو ترک کر دیا یا فرض کو ترک کر دیا. تو یہ امر مستحب ہے. مستحب ہوتا ہے کہ جس کے کرنے سے ثواب ہوتا ہے اور نہ کرنے سے گناہ نہیں ہوتا. تو نبی کریم علیہ السلام نے جو حکم فرمایا لوگوں سحری کرو, تو یہ امر کا صیغہ ہے. اور اصول فقہ کی کتابوں میں امر یعنی کمانڈ جو ہوتی ہے یا آرڈر جو ہوتا ہے یا حکم ہوتا ہے, یہ امر 16 معنوں میں استعمال ہوتا ہے. امر جو ہے یہ ضروری نہیں کہ یہ فرض یا واجب کے معنی میں استعمال ہو. علماء اصول فقہ نے اصول فقہ کی کتابوں میں امر کے 16 معنی لکھے ہیں. تو یہ تصحرو ہے تو یہ مستحب ہے. تو امر کبھی کبھی مستحب کے معنی میں بھی آتا ہے, جیسے اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ, یہ بھی امر ہے لیکن یہ فرض کے معنی میں. اگر کوئی آدمی نماز نہ پڑھے وہ گناہگار ہے, کوئی زکوٰۃ نہ دے وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے. تو یہاں اقیم الصلاۃ میں, آتوا الزکاۃ میں, یا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ, جمعے کے لیے آؤ, یہ وجوب اور فرض کے معنی میں ہے. لیکن یہاں جو ہے سیری کرنا, کہ سیری کا حکم فرمایا, اے لوگوں سیری کرو, یہ امر جو ہے بمانے مستحب ہے. اگر کوئی آدمی سیری کے وقت اٹھ کر کھائے اس کو بڑا ثواب ہوتا ہے, اس کے کھانے میں برکت ہوتی ہے, اس کو نیکیاں ملتی ہیں. لیکن اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر سیری نہ کرے اس کو گناہ نہیں ہے, کیونکہ یہ امر مستحب ہے. تو فرمایا سیری کرو. ریزن کیا؟ فرمایا فینا فی السحور برکت, سحور میں برکت ہے. پہلا تو ہم اس لفظ کو تصحیح کرتے ہیں کہ یہ سحور ہے یا سحور ہے. سین پر زبر ہے سحور, یا سین پر پیش ہے سحور. تو علماء محدثین نے اس کی شرح میں یہ فرمایا کہ یہ سحور بھی کہہ سکتے ہو, سحور بھی کہہ سکتے ہو, دونوں لفظ صحیح ہیں, سحور بھی صحیح ہے سحور بھی صحیح ہے. لیکن سحور زبر کے ساتھ اور پیش کے ساتھ سحور, اس معنی میں فرق ہے. عربی زبان کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ جو ہے زبر زیر تبدیل کرتے جائیں تو معنی میں تبدیلی ہوتی جائے گی. جیسے وضو ہے تو یہ وضو وضو وضو, زبر زیر پیش اگر واو پر لگائیں تو وضو اگر آپ کہیں تو وضو کا معنی ہے پانی, اور اگر آپ وضو کہیں واو کے نیچے زیر لگائیں تو اس کا معنی ہے برتن جس میں وضو کا پانی ڈال کر آپ وضو کرتے ہیں, لوٹا. اور اگر واو پر پیش لگائیں تو معنی ہوگا یہ سنت طریقے سے ہاتھ منہ پیر دھو کر وضو کرنا, یہ وضو ہے. تو اصل لفظ کیا ہوا؟ وضو. اصل کیا ہوا؟ وضو. لیکن وضو پانی کو کہتے ہیں جس سے وضو کیا جائے, وضو اس برتن کو کہتے ہیں جس برتن میں پانی ڈالا جائے, اور وضو جو آپ کرتے ہیں. تو فارسی میں ایک شعر بھی ہے نا, وضو را در وضو کن تا وضو کن, کہ پانی کو لوٹے میں ڈالو تاکہ وضو کرو. تو اسی طرح جو ہے زبر زیر پیش کے لگانے سے معنی میں فرق آ جاتا ہے. تو یہ جو ہے سحور اور سحور میں یہ فرق ہے کہ سحور کہتے ہیں اس کھانے کو جو آپ سیری کے وقت کھاتے ہیں, پراٹھا ہے, دہی ہے, یا چاول ہیں, یا واٹ ایور آپ نے جو سامنے رکھا ہوا ہے وہ کیا ہے؟ سحور. سین پر زبر ہے, سحری کی وہ چیزیں کھانے والی جو ہیں یہ سحور ہے. اور سحور کا معنی کیا ہے؟ جب آپ وہ کھاتے ہیں تو کھانے کو, یعنی جو عمل آپ کا ہے کھانے والا, اس کام کو سحور کہتے ہیں, اور جو کھانا سامنے پڑا ہے اس کو سحور کہتے ہیں. تو فرمایا کہ سحور بھی ہے سحور بھی ہے, کیونکہ دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے, کھانا بھی کھانے کے لیے ہے اور جب آپ کھا رہے ہیں تو سیر ہی کھا رہے ہیں. تو اس لیے آپ فینا فس سہور برکتن برکتن, یا فینا فس سہور فس سہور برکتن, سہور کہیں یا سہور کہیں دونوں جائز ہیں. برکت کیا ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ یہود اور نصارہ جب عیسائی روزہ رکھتے تو وہ عشاء کے بعد ان پر کھانا حرام ہوتا، یعنی صبح تک کھانا نہیں کھا سکتے تھے، جو ہی عشاء ہوئی سونے کے بعد ان کو بشک سحری کے وقت جاگ ہو جائے، ان کے لیے کھانا کھانا حرام تھا روزے کے لیے، وہ رات کا کھانا کھا کر پھر اگلے دن جو ہے رات کو افطاری کے بعد وہ کھا سکتے تھے، جیسے کہ اسلام میں بھی شروع میں اسی طرح تھا، ابتداء اسلام میں جب روزہ رکھتے تھے تو اس کا ٹائم کیا تھا کہ کھانے سے پہلے پہلے اگر سونے سے پہلے پہلے اگر کسی نے کھا لیا تو وہی اس کی سحری ہے، اور اگر اس ایک دفعہ سو گیا تو سونے کے بعد اس کے لیے سحری تک کھانا حرام ہو جاتا. ایک صحابی کا واقعہ آتا ہے کہ وہ کھیتوں میں کام کر کے آئے، تھکے باندھے جیسے ذمہ دار بیچارے کام کرتے ہیں تو کتنا مشکل کام ہوتا ہے، جب وہ کھیتی باڑی کر کے گھر پہنچے تو تھکے ہوئے تھے، بھوک لگی ہوئی تھی، روزہ سارا دن رکھا، کھیتوں میں کام کیا، تو بیوی نے کہا کہ ٹھیک ہے تم آئے ہو، میں ابھی آپ کے لیے کھانا تیار کرتی. تو انہوں نے کھانا گرم کیا، تیار کیا، وہ آئے لیٹے یا ٹیک لگائی دیوار کے ساتھ یا تکیے کے ساتھ سو گئے. اب جب نیند آ گئی تو اب کھانا حرام ہو گیا، اب تو نہیں کھا سکتے، ہاں جی، سونے سے پہلے پہلے کھانا. تو انہوں نے جب بیوی آئی تو سو چکے تھے، جگایا تو انہوں نے کہا ہم تو نہیں کھا سکتے، کیونکہ رات کو سونے سے پہلے پہلے جو کھا لو، ایک دفعہ نیند آ گئی تو اس کے بعد آپ نہیں کھا سکتے. تو پھر اسی طرح بغیر کھائے پیے انہوں نے اگلے دن بھی روزہ رکھ لیا. جب روزہ رکھا تو اب سارا دن پھر کھیتوں میں کام کیا، مزدوری کی، جی کنویں کا پانی نکالا، گوڈی کی، چارہ کاٹا، جو بھی کام تھا وہ کیا. وہ اتنا شدید کام، پھر سعودی عرب کی گرمی حجاز کی، اور پھر دو دن سے کھایا پیا نہیں ہے تو بے ہوش ہو کر گر پڑے. جب بے ہوش ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ پورا واقعہ ایسا ہے. تو رب تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت کو نازل فرمایا کہ اب یہ سختی تمہارے اوپر سے ہم نے ہٹا لی ہے، کلو وشربو حتی یتبین لکم الخیط الابید من الخیط الاسود من الفجر. کھلی چھٹی ہے، تم سونے سے پہلے کھاؤ یا سونے کے بعد کھاؤ پیو موجے کرو یہاں تک کہ پاؤ پھٹ جائے. تو یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا ہمارے اوپر احسان ہے کہ آج ہم سری تک جو ہے اتنا کھاتے ہیں تسلی کے ساتھ، آرام کے ساتھ، پتہ نہیں کتنے لسی کے جگ چڑھا جاتے ہیں اور کتنے پراٹھے کھاتے ہیں، کتنی موج بنی ہوئی ہے. تو اصل میں دیکھیے کہ یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے تکلیفیں برداشت کی، اور ان کے خلوص اور ان کی تکلیف کو رب تعالیٰ نے مد نظر رکھتے ہوئے حضور علیہ السلام کی امت پر سہولت نازل فرما دی. تو فرمایا کہ پہلے دور میں عیسائی جو تھے وہ رات کو سونے سے پہلے کھا پی لیتے تھے، تو ان کی مخالفت میں اسلام نے یہ بات قائم کی کہ تم سحری کرو، وہ سحری نہیں کرتے. ایک بات. دوسرا فرمایا یہ صبح کا وقت ہوتا ہے، اور انسان کو جو ہے اس وقت بڑا مقدس اور نورانی وقت ہوتا ہے، تو اس وقت کا کھانا بھی عبادت ہے، کیونکہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے کھانا کھا رہے ہو، اس میں برکت ہے. تو سحری کہتے کس کو ہیں؟ جو آدھی رات کے بعد کھانا کھایا جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو سحری کہتے ہیں. جو آدھی رات کے بعد کھانا کھایا جائے اس کو سحری کہتے ہیں. اور افضل کھانے کا وقت کون سا ہے؟ یہ کہ رات کے چھ حصے کرو. مثلا مغرب ہوئی آپ کی 8:30 بجے، ٹھیک ہے، اور سحری ہوئی آپ کی یعنی پو پھٹی 4:30 بجے، تو کتنے گھنٹے ہو گئے؟ چار چار آٹھ ہو گئے نا، آٹھ گھنٹے ہو گئے. اب ان آٹھ گھنٹے جو ہے ان کو چھ پر تقسیم کرو، تو جو آخری چھٹا حصہ ہے وہ بہترین ٹائم ہے جس میں سیر کی جائے، زیادہ ثواب اس میں ہے. صحیح ہے نا؟ یعنی پاؤ پھٹنے سے پہلے کا جو وقت ہے وہ پورا چھٹا حصہ اس کا نکالو. جیسے کہ اگر چھ گھنٹے کی رات ہے، مغرب سے لے کر فجر تک اگر چھ گھنٹے ہیں، تو جو آخری گھنٹہ ہے سیری کا رات کا، اس میں کھانا زیادہ ثواب ہے، یہ مستحب وقت جو ہے. تو حضرت انس نے کیا فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم نے سنا، ہم نے فرمایا لوگوں سحری کیا کرو، اس لیے کہ سحری میں برکت ہے. متفق علیہ، یہ بخاری شریف اور مسلم شریف میں بھی یہ حدیث ہے. وعن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب اکلۃ السحر، رواہ مسلم. یہ اسی پہلی حدیث کی تھوڑی وضاحت اس میں آ گئی. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرت عمر بن عاص یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے مصر فتح کیا، فاتح مصر ہیں یہ حضرت عمر بن عاص، اور جو ہے بڑے سیاستدان صحابی تھے. نبی کریم علیہ السلام نے ان کی بڑی تعریف فرمائی. یہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرق ہمارے روزے کے درمیان اور اہل کتاب یہود اور نصارہ کے روزے کے درمیان کیا ہے؟ اکلۃ السحر، سحری کے وقت کا کھانا، یہ فرق ہے. یعنی وہ سحری کے وقت نہیں کھاتے تھے، وہ نیند سے پہلے پہلے، سونے سے پہلے پہلے کھا لیتے اور اس کے بعد ان کا روزہ شروع ہو جاتا. اور ہمارا اور ان کا فرق یہ ہے کہ ہمارے لیے حکم ہے کہ تم سو کر اٹھو، اور آخری وقت جو رات کا ہے، چھٹا حصہ جو پاؤ پھٹنے کے قریب ہے، اس میں تم کھاؤ پیو. یہ ہمارے اور ان کے درمیان فرق ہے. یہاں جو فرمایا نا کہ ہمارے درمیان اور اہل کتاب کے درمیان فرق، اکلا تو سحر سار، اکلا اکلا فرمایا. اس میں بھی دو لغتیں ہیں، ایک ہے اکلا تو سہار، ایک ہے اکلا تو سہار. اس سے محدثین جو ہے اس ایک لفظ سے کئی مفہوم نکالتے ہیں. ایک دیے فرمایا کہ اگر اس کا معنی ہو اکلا، اکلا بولا جائے الف پر زبر ہو، تو معنی ہے لکمے، جو لکمے آپ کھا رہے ہو. جیسے آپ نے سہور میں کہا تھا نا، سہور کا معنی ہے پراٹھے، دہی کے ڈبے، دہی کے لسی کے جگ، چاولوں کے ٹرے، پورے کے پورے جو ہے نا یہ سہور ہے. لیکن اکلا جو ہے، اکلا کا لفظ اس میں چند لکمے یعنی جو ہے قلت پر دلالت کرتا ہے. وہ چند لکمے جو آپ کھاتے ہیں، اگر الف پر زبر ہو تو چند لکمے اس کا معنی ہوگا کہ ہمارے اور اہل کتاب کے درمیان کیا ہے کہ ہم چند لکمے کھاتے ہیں. اور اگر اکلا تو سہر ہو، تو پھر وہ چند لکمے کا جو کھانا ہے، پریکٹیکلی جو کھانا ہے، وہ مانا ہوگا کہ سحری کا کھانا. یہ ہمارے اور ان کے درمیان فرق ہے. ایک تو یہ لفظی تحقیق آ گئی. دوسرا محدثین نے اس سے یہ معنی نکالا کہ اکلا کہتے ہیں لکموں کو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سحری کے وقت انسان کو اتنا نہیں کھانا چاہیے کہ وہ کہے کہ میں دسترخوان پر جھاڑو دے دوں، یا اتنا نہ کھائے سحری کے وقت کہ کہے کہ پتہ نہیں میں شام تک میرا کیا اثر ہو جائے گا، میں تو بھوکا پیاسا، مجھے تو پتہ نہیں کیا ہوگا، شام تک نہیں کھانا تو جتنا نظر آتا ہے سارا کھا کے چھوڑے اس کو، یہ بات نہ کرے. اور اتنا نہ کھائے کہ زور تک اس کو کھٹے ڈکار ہی آتے رہیں، جو نماز میں کھڑا ہو کھٹے ڈکار، سارے نمازی اس سے مستفیض ہوتے رہیں. یہ جو اکلۃ السحر ہے، یہ محدثین کا علماء کی دیکھیں کہ انہوں نے احادیث سے انہوں نے کیسے الفاظ نکالے کہ کھانے سحر کے وقت چند لقمے کھائے جس سے اس کو یہ اندازہ ہو کہ شام تک اللہ کے فضل سے میں اطمینان کے ساتھ روزہ رکھ لوں گا. یعنی اتنی وہ اس کو ہرس اور لالچ نہ پڑ جائے کہ پتہ نہیں قیامت آ جائے گی شام تک اگر میں نہیں کھاؤں گا تو پتہ نہیں کیا بنے گا. ہاں جی, تو چند لقمے کھائے تاکہ پیٹ میں کچھ جگہ خالی ہو, اللہ کے نور کے لیے کچھ جگہ خالی رکھے, اور کچھ اس کو روزے رکھنے کا جو مقصد ہے اس میں ایک مقصد یہ بھی ہے کہ آپ کو غریبوں کی غربت یاد رہے, کہ جب آپ کو بھوک لگے گی روزے کی حالت میں تو آپ کو یہ احساس ہوگا کہ میرے پاس تو اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے, میں روزے رکھنے میں مجھے تھوڑی بھوک محسوس ہو رہی ہے, ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جن کے گھر میں کھانے کا ہوتا ہی نہیں ہے, اور وہ بےچارے کس طرح گزارا کرتے ہوں گے, ان کے اوپر کیسے بیتتی ہوگی, ان کا کیا حال ہوتا ہوگا. تو اس لیے چند لقمے کھائے جس سے اس کو بھوک کا احساس بھی پورا دن رہے, نور کے لیے جگہ بھی اس کے پیٹ میں خالی رہے, اور وہ ہلکا پھلکا جو ہے اس کو روزے کا احساس بھی رہے. تو یہ اکلۃ السحر جو ہے یا اکلۃ السحر, اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ یہ نہ کہے کہ جب جتنے پراٹھے آئے ہیں وہ سارے ہی صاف کر کے جائیں, تو مختصر کھائے جس سے اس کی جو ہے نا اس کا گزر پورا ہو جائے پورے دن کا. وعن سهل رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر متفق علیہ. چھوٹی چھوٹی احادیث ہیں لیکن بڑی معنی خیز ہیں. حضرت سهل رضی اللہ تعالی سے روایت ہے, یہ بھی حدیث پاک بخاری اور مسلم میں آتی ہے, فرمایا ہمیشہ لوگ بھلائی پر رہیں گے وہ لوگ جو جلدی روزہ افطار کرتے ہیں, وہ لوگ بھلائی پر رہیں گے جو جلدی روزہ افطار کرتے ہیں. تو کیا مطلب جلدی کا؟ کہ سورج کو غروب بھی نہ ہونے دیا جائے اور اس سے پہلے روزہ افطار کر لیا جائے, یہ مراد ہے؟ نہیں, مراد کیا ہے کہ تین ٹائم ہوتے ہیں روزے کے, اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ جائز کون سا ٹائم ہے, مکروہ کون سا ٹائم ہے, اور مباح کون سا ٹائم ہے. ایک ٹائم یہ ہے کہ جب روزہ افطار کریں آپ, سورہ غروب ہو جائے تو آپ کہیں پہلے ہم نماز پڑھ لیتے ہیں اور نماز پڑھنے کے بعد ہم روزہ افطار کریں گے. ہاں جی, اب نماز میں آپ کو سورہ کے غروب ہونے کے بعد آپ کو نماز پڑھنے میں 10 منٹ 5 منٹ 15 منٹ لگ گئے, تو اس کے بعد آپ روزہ افطار کر رہے ہیں. ایک یہ ٹائم ہے کہ جب ستارے نکل آئیں, کچھ لوگ جو ہیں وہ مغرب اور عشاء دونوں کو اکٹھا کر کے پڑھتے ہیں اور وہ انتظار کرتے ہیں کہ مغرب کا ٹائم جو ہے تھوڑا اتنا پیچھے چلا جائے تاکہ عشاء کا ٹائم بھی داخل ہو جائے, تو ہم اس وقت افطار کریں گے اور پھر مغرب اور عشاء اکٹھی پڑے گی. ایک یہ ٹائم ہے. ایک ٹائم یہ ہے کہ آپ اچھی طرح سے واچ کریں, جب سورج کا اوپر والا کنارہ ڈوب جائے اور آپ کو شور ہو جائے کہ سورج غروب ہو گیا ہے, تو نماز سے پہلے آپ روزہ افطار کر لیں. یہ تین ٹائم. اب جس آدمی نے مغرب اور عشاء کا انتظار کیا ان کے لیے اس وقت کا روزہ جو ہے جو انہوں نے افطار کیا یہ بالکل غلط ٹائم پر کیا, اس لیے کہ جب شفق مغرب کی غائب ہوتی ہے وہ تو امام ابو یوسف اور امام محمد کے نزدیک عشاء کا ٹائم اس میں داخل ہو جاتا ہے, تو اتنا ٹائم روزہ جو ہے وہ لیٹ کرنا کہ جس میں عشاء کا ٹائم قریب ہو جائے یہ منع ہے. اس میں شیعہ جو ہیں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا یا غور فرمایا ہوگا کہ وہ لوگ مغرب اور عشاء اکٹھی پڑھتے ہیں, اور ان کا جو روزے کی افطاری کا ٹائم ہے وہ جب اندھیرا چھا جائے, ستارے نکل آئیں, رات کا کچھ حصہ داخل ہو جائے ہم سے 15-20 منٹ وہ ان کی نمازیں اذانیں لیٹ ہوتی ہیں تو اس ٹائم کا روزہ جو ہے وہ کراہت ہے مکروہ ہے ناجائز ہے اس وقت اتنا دیر سے روزہ افطار کرنا. دوسرا مغرب کی نماز پہلے پڑھ دینا اور اس میں 15-10 منٹ اور روزہ لیٹ افطار کرنا یہ بھی منع ہے. مباح اگرچہ ہے جائز ہے لیکن منع ہے. نبی کریم علیہ السلام نے جس جلدی کا حکم فرمایا ہے وہ غور سے یاد رکھ لیں. یہ نہیں کہ جیسے لوگ کہتے ہیں جی روزہ مکروہ ہو گیا جلدی کرو جی روزہ مکروہ ہو گیا 2-4 منٹوں میں ان کو روزہ مکروہ ہو جاتا ہے. یعنی یہ شور کر لینا کہ سورج کا اوپر والا کنارہ جو ہے وہ غائب ہو جائے. تو اگر لٹ سے کہ آپ سورج کا اوپر والا کنارہ غائب ہو گیا اور آپ کی تحقیق اور تسلی کے لیے 2-3-4 منٹ اگر آپ اس تحقیق میں رک جاتے ہیں کہ تاکہ شور ہو جائے کہ سورج غروب ہو جائے, یہ مستحب ٹائم ہے جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیشہ لوگ بلائی پر اور اچھائی پر وہی رہیں گے جو روزہ جلدی افطار کرتے ہیں. تو جلدی سے مراد یہ نہیں کہ جو ٹائم آپ کو اخبار والوں نے دیا, جو ٹائم آپ کو ٹی وی والوں نے دیا, جو ٹائم آپ نے سٹی سے لے لیا یا کسی عام آدمی نے بنا لیا اس پر افطار کرنا جس میں یہ ڈاؤٹ رہ جائے شک رہ جائے کہ یار پتہ نہیں سورج بھی غروب ہوا یا نہیں. تو میک شور کہ سورج غروب ہو گیا ہے اوپر والا کنارہ غائب ہو گیا ہے, اگر حدیث آ رہی ہے اس کی وضاحت میں, تو یہ اس تسلی کے بعد نماز سے پہلے روزہ افطار کرنا یہ جلدی ہے. افطار کرنا جلدی کا یہ مطلب جیسے لوگ گھڑیوں میں پہتے ہیں جو ہی 12 پر سوئی لگی فوراً گلاس اٹھایا اور گڑک کر دیا اور کسی کا انتظار نہ کیا, امام کا یا جو مسجد والے کا جو کلنڈر بنا ہے یا جو احتیاط سے روزہ افطار کرنے والے ہیں. تو اس لیے جلدی کا مطلب یہ ہے کہ میک شور کے روز سورج جو ہے وہ غروب ہو گیا ہے اور اس کے بعد پھر انتظار نہ کیا جائے. تو اس لیے دو تین منٹ جو ہیں عام ٹائموں سے احتیاط, جیسے آج کل ہم نماز پڑھتے ہیں تو روزے میں اگر 2-3 منٹ اور انتظار کر لیا جائے تو یہ جلدی ہے, یہ تاخیر نہیں ہے. وعن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اقبل اللیل من ہاہنا وادبر النہار من ہاہنا وغربت الشمس فقد افطر الصائم. متفق علیہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی علم دیکھیے آپ, اور آپ کا جو ہے جوامع الکلم ہونا دیکھیے, اور آپ کے تلفظ دیکھیے, احتیاط دیکھیے, اور آپ کا نالج دیکھیے. فرمایا حضرت عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات ادھر سے آ جائے, یعنی جس طرح سورہ غروب ہوتا ہے نا مغرب, جب رات مغرب سے آ جائے اذا اقبل اللیل منہا ہونا وادبر النہار منہا ہونا, اور جو دوسرا ہا ہونا اس سے مراد مشرق ہے, اور جب سورج ادھر سے غروب ہو جائے وغربت الشمس اور سورج غروب ہو جائے اس وقت صائم جو ہے روزہ رکھنے والا اپنا روزہ افطار کرے. یہ بخاری اور مسلم ہے. اب اس کی وضاحت دیکھی, فرمایا جب اقبل اللیل منہا ہونا مغرب کی طرف سے رات آ جائے. اب آپ دیکھیے کہ رات کے آنے کا کیا مطلب ہے کہ سورج کا بھی فوراً کنارہ غائب ہوا یا نہیں ہوا تو اس وقت تو رات نہیں آ جاتی نا. ہاں جی, یہ سرکار کی حدیث ہے جو آپ نے اس کی وضاحت فرمائی, جب مغرب کی طرف سے رات آ جائے وادبر النہار منہا ہونا. پہلے فرمایا کہ رات آ جائے مغرب کی طرف سے, اس کے بعد فرمایا کہ سورج چلا جائے, یعنی پہلے رات آ جائے پھر سورج چلا جائے, پھر آگے فرمایا اور سورج غروب ہو جائے, اس وقت روزہ افطار کرنا چاہیے. کیا مطلب کہ جب مغرب کی طرف سے رات آ جائے. رات کا یہ مطلب نہیں کہ سرخی بھی غائب ہو جائے, کیونکہ سرخی جو شفق جس کو بولتے ہیں وہ تو غائب ہوتی ہے عشاء کے وقت. تو سرخی کا کھڑا رہنا یہ معنی نہیں ہے روزے کے لیے, جب سورہ غروب ہوئے مغرب کی طرف سے اور آپ کو اندازہ ہو کہ اب یہ جو سرخی کھڑی ہے یہ سورج جو اندر گیا ہے اس کی روشنی اوپر سیدھی افق پر جو ہے ہورائزن پر یہ اس کی سرخی ہے، سورج نیچے چلا گیا ہے اور یہ نشانی ہے رات کی کہ اس طرف جو سرخی کھڑی ہے سورج نہیں ہے، سرخی اس سورج کی ہے جو ہورائزن پر آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ ہے جب اس طرف سے رات آ جائے۔ وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْهَا هُنَا، اور آپ کو مشرق کی طرف سے بھی اندازہ ہو کہ کچھ اندھیرا چھانے لگا ہے۔ وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ، اور یہ میگ شور کرنے کے سورج غروب ہو گیا ہے، اس کا اوپر والا کنارہ غائب ہو گیا ہے، ادھر شفق ہے ادھر تھوڑا اندھیرا آپ کو محسوس ہوتا ہے، اور فرمایا جب سورج غروب ہو جائے اس وقت جو ہے افطار الصائم روزہ افطار کریں۔ اب نظر لگائیے کہ ہم جو چار منٹ یا پانچ منٹ عام دنوں سے ہٹ کر احتیاط کرتے ہیں تو ان احادیث کی وجہ سے کرتے ہیں، اس میں کوئی کراہت نہیں ہے۔ کراہت جو ہم نے تین ٹائم بتائے کہ آپ مغرب پڑھنے کے بعد افطار کریں روزہ، اس میں کراہت ہے اگرچہ مباح ہے، اور اگر آپ اندھیرے کا انتظار کریں اس وقت روزہ مکروہ تحریمی ہے اس وقت کرنا۔ لیکن یہ دو حدیثیں جو ہیں یہ جو بتاتی ہیں کہ سورہ غروب ہو جائے رات ادھر سے آ جائے، سورہ غروب ہو جائے دن ادھر سے چلا جائے اور آپ کو رات کے آثار محسوس ہوں تو یہ افطار کے بعد اگرچہ سرخی اس طرف رہے کیونکہ وہ نشانی ہے سورہ کے غروب ہونے کی، چند منٹ اگر عام ریگولر دنوں سے چند منٹ آپ روزہ لیٹ افطار کریں تو یہ احتیاط ہے اور یہی جلدی ہے اور اسی پر ہمارے اسلاف اور ہم اس پر عمل کرتے ہیں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الوصال فی الصوم فقال له رجل انک تواصل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال وایکم مثلی انی ابی تو یطعمنی ربی ویسکینی متفق علیہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کوئی عام انسان نہیں تھے، رب تعالی جل شانہ نے آپ کو انسان کامل بنایا جس پر انسان کا لفظ سچا آتا ہے وہ انسان کامل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس انہی کی شان میں رب تعالی نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو خوبصورت شکل میں پیدا فرمایا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میں اور آپ کی تعریف ہو رہی ہے کہ ہمیں رب تعالی نے خوبصورت شکل میں فرمایا؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو انسان کامل ہیں ان کی تعریف میں رب نے فرمایا کہ جن کی ذات والا صفات میں آج تک کوئی انسان نقص نہیں نکال سکا، جن کے بارے میں صحابہ کا یہ عقیدہ ہے خلقت مبرا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء، اے اللہ کے محبوب آپ کو رب تعالی نے ایسے پیدا فرمایا گویا کہ آپ اپنی مرضی سے پیدا فرمائے گئے۔ تو انسان کامل آپ کے اندر کسی قسم کی کوئی خامی، کوئی کوتاہی، کوئی عیب، کوئی کمی بیشی آپ کے ذات والا صفات میں نہیں تھی۔ آپ جب رمضان شریف آتا یا اس کے آگے پیچھے آپ صوم وصال رکھتے، صوم وصال یہ کہ مغرب کے بعد افطاری نہیں کرنی، کھانا نہیں کھانا، پانی تک نہیں پینا، سیری کے وقت کچھ نہیں کھانا، ایک دن، دو دن، تین دن، چار دن، پانچ دن، چھ دن، سات دن، جتنا بھی ہے جتنا آپ چاہتے آپ صوم وصال رکھتے، یعنی ہفتہ ہفتہ نہیں کھاتے، دس دس دن نہیں کھاتے، پندرہ پندرہ دن نہیں کھاتے، یعنی دو دو دن، چار چار دن صوم وصال آپ رکھتے۔ صوم وصال وصال تک ملا کر رکھنا، ایک روزہ دوسرے کے ساتھ ملا دینا، درمیان میں کچھ نہیں کھانا، نہ سحری کے وقت کھانا نہ افطاری کے وقت کھانا. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صوم وصال رکھا تو کچھ لوگوں نے آپ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے صوم وصال رکھنا شروع کر دیا، اب بے ہوش ہو کر گرنے شروع ہو گئے اور جو ہے حالت خراب ہو گئی، لوگ اٹھا اٹھا کے لا رہے ہیں، ان کو تکلیف ہو رہی ہے، کام میں حرج ہو رہا ہے، نمازوں میں حرج ہو رہا ہے، برداشت سے باہر ہے. تو نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الوصال فی صوم، نبی کریم علیہ السلام فرمایا میرے صحابہ کوئی شخص بھی صوم وصال نہ رکھے. ہاں جی آپ نے منع فرمایا کہ کوئی شخص بھی، جہاز آپ کے کان میری طرف رہے ہوں گے، آپ اٹھ گئے. ہاں جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص بھی صوم وصال نہ رکھے، یعنی جو ہفتہ چار دن دس دن روزے رکھتے ہو، نہ مغرب کو کھانا نہ سحری کو کھانا، کو بھی نہ منع فرمایا، منع فرمایا کہ کوئی شخص بھی صوم وصال نہ رکھے. ایک شخص بول پڑا، عرض کی انکا تو واصل ہو یا رسول اللہ، آپ تو رکھتے ہو ہمیں منع کرتے ہو، آپ تو رکھتے ہو ہمیں منع کرتے ہو. ہاں جی صحابی بول پڑا، اور اکثر جو تھے نا وہ گاؤں کے جو صحابی آتے تھے نا سیدھے سادھے، ہاں جی وہ بولتے تھے ایسی بات سامنے سے، وہ ہاں جی جو حضور کے راز و نیاز اور آپ کی طبیعت سے واقف ہیں ان کی تو جان نکلتی تھی، وہ تو سرکار کے سامنے بولنا اشارہ کرنا، یعنی یہ حالت تھا کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، یہ دونوں صحابی جب حضور کے سامنے اٹھے تو اتنا آہستہ بولتے کہ لوگوں کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ پوچھنا پڑتا کہ ہاں آپ نے کیا کہا ہے، کیوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی کریم علیہ السلام کے سامنے ہماری آواز بلند ہو جائے اور ہمارے اعمال ضائع ہو جائے. یعنی اتنے جو بڑے بڑے صحابی جو کہ ان کا مرتبہ زیادہ ہے، ان کو اپنے ایمان کا بھی بڑا خوف ہوتا تھا، ادب و احترام کی بلند مرتبے پر وہ فائز تھے، تو جو انتظار کرتے کہ کوئی گاؤں کا آدمی آئے اور وہ پوچھے تو وہ بار جو سوال کرے گا تو ہمارے مسئلے حل ہو جائیں گے، تو اس انتظار میں رہتے. تو ایک شخص تھا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمیں منع کرتے ہو اور آپ خود رکھتے ہو صوم وصال. ہاں جی اب یہ بڑے بڑے صحابہ کے تو جرات نہیں ایسی بات کرنا. تو اس نے تو آپ نے فرمایا کہ ہاں وَأَيُّكُمْ مِثْلِي، تم میں سے کون ہے جو میری مثل ہے، میں جو رکھتا ہوں میرے احکام اور ہیں، تم میں کوئی ہے جو میری مثل ہے؟ اَيُّكُمْ مِثْلِي، کون ہے میری مثل؟ یہاں تو آج لوگ جو ہے نا کیا کہیں ان کو، وہ تو قرآن کی آیت ایسے زبردست زور شور سے پڑھتے ہیں قُلْ اِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، حضور نے فرمایا کہ میں تمہاری مثل بشر ہوں. ہاں جی ایک سانس میں کتنے دفعہ یہ آیت پڑھ جاتے ہیں. یہاں حضور فرما رہے ہیں کہ تم میں سے کون ہے جو میری مثل ہے. وہاں بھی علماء نے جواب دیا، ان کا کہ نبی کریم علیہ السلام نے جو فرمایا نا کہ میں تمہاری مثل ہوں، تو انسانوں کو پہلی بات تو یہ ہے، پہلی بات تو اس آیت میں یہ، آپ غور سے میری بات سنیں، فرمایا کل، اے محبوب آپ فرما دیجیے، رب کہہ رہا ہے، رب کہہ رہا ہے کہ آپ فرما دیجئے کہ میں تمہاری مثل بشر ہوں. نبی کریم علیہ السلام نے خود نہیں کہا، رب نے کہا ہے کہ ان کو کہہ دو میں تمہاری مثل بشر ہوں. تو رب تو کچھ بھی کہہ سکتا ہے اپنی مخلوق کو، رب تو کچھ بھی کہہ سکتا ہے. اب اگر رب کچھ کہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے لوگ بھی اٹھ کر کہنا شروع کر دیں. مثال کے طور پر ہمارے والد صاحب ہماری والدہ کو اگر کوئی بات غصے میں کرتے ہیں یا کوئی ایسی پیار میں کرتے ہیں یا کسی بھی سینس میں بات کرتے ہیں، تو کیا اولاد کو حق ہے کہ وہ بھی اپنی ماں کو اسی طرح کہنا شروع کر دے؟ جب باپ کی بات کو بیٹا نہیں دہرا سکتا، اس طرح نہیں کہہ سکتا جیسے باپ نے کہا ہے، تو یہاں رب اپنے محبوب کو فرما رہا ہے، یہ تو نہیں کہا کہ تم سب بھی میرے محبوب کو ایسا کہنا شروع کر دو. اس لیے ایک تمہیں یہ احتیاط چاہیے. دوسری بات یہ کہ کہ خطاب جو ہے وہ کافروں کو ہے. رب تعالیٰ نے فرمایا اے میرے محبوب ان کافروں کو کہو کہ میں تمہاری مثل ہوں. یعنی آیت کا سیاق و سباق دیکھنے, رب تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام کو فرمایا کہ اے میرے محبوب ان کافروں کو, کم جو ہے نا معشروں مثل و کم, یہ کم سے مراد کافر ہیں, ان کافروں کو کہو کہ میں تمہاری مثل ہوں. تو اب جو آدمی جو اپنی مثل کہنا چاہتا ہے اگر وہ کافروں میں ہونا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے, وہ کہے کہ بھائی حضور علیہ السلام تمہاری مثل ہے, تو کافروں کو خطاب ہے, کیا کافروں کو خطاب کرو آپ. تیسری بات جو اصل جواب ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں تمہاری مثل کیسے ہوں, اس میں کسی کو اعتراض نہیں. تمہاری مثل ایسے ہوں کہ تم خدا نہیں, اے کافرو تم خدا نہیں, نہ خدا کے تم ساجی ہو, کسی معاملے میں تم خدا کے شریک بھی نہیں ہو. تو اسی طرح لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ رب کا بیٹا, میں تمہاری جیسے تم خدا نہیں میں بھی تمہاری طرح خدا نہیں ہوں, جیسے تم خدا نہیں میں بھی خدا نہیں, جیسے تم اللہ کے شریک نہیں ہو میں بھی نبی ہونے کے باوجود میں اللہ کا شریک نہیں ہوں, اس لیے میں تمہاری مثل ہوں. اس لیے نہ میں خدا ہوں نہ تم خدا ہو, نہ تم خدا کے شریک ہو نہ میں خدا کا شریک ہوں, اس معاملے میں میں اور تم ایک جیسے ہیں. اب سمجھ آئے نہیں؟ اب آگے فرمایا فرق چاہتے ہوں تو اب اس کی وجہ سے تم بھی خدا نہیں میں بھی خدا نہیں, تم بھی خدا کے شریک نہیں میں بھی خدا کے شریک, اس میں میں اور تم برابر ہوں. اب فرق سمجھنا چاہتے ہو, یو ہا الیہ, میری طرف وہی آتی ہے اور وہی وہ آتی ہے کہ جو اور کسی نبی کی طرف نہیں آتی, تو میرا مقام تم سے بالکل علیحدہ ہو گیا. ہاں جی, اب دیکھو کہ جب میری طرف وہی آئی اب تمہارے اور میرے درمیان کتنا فرق پڑ گیا, تمہارے اور میرے درمیان کتنا فرق پڑ گیا. تو فرمایا کہ جیسے میری طرف وہی آنے سے تمہارے اور میرے درمیان بڑا فرق پڑ گیا, تم سومے وصال والوں کو کہا کہ تم مجھے کہتے ہو سومے وصال تو رکھتا ہے اور ہمیں منع کرتا ہے, ایوکم مثلی, تم میں سے کون ہے جو میری مثل ہے, پہلے یہ تو بتاؤ, ایوکم مثلی کون ہے تم میں سے میری مثل. انی ابھی تو میں رات گزارتا ہوں. ہاں جی, تم رات گزارتے ہو کلبوں میں, تم رات گزارتے ہو گھروں میں, تم رات گزارتے ہو رشتہ داروں میں, تم رات گزارتے ہو بیوی بچوں میں, تمہیں بیوی کھانا کھلاتی ہے بچے کھانا کھلاتے ہیں, تم آپ کھانا پکا کے کھاتے ہو, تم خود بھوکے سو جاتے ہو, جس طرح بھی کھاتے ہو تم رات گزارتے ہو, میں بھی رات گزارتا ہوں. تم اپنے گھر میں رات گزارتے ہو, میں اپنے رب کے پاس رات گزارتا ہوں. یطعمونی ربی, تمہیں تمہارے گھر والے یا تم خود کھانا کھاتے ہو, مجھے میرا رب کھانا کھلاتا ہے. یطعمونی ربی, مجھے میرا رب کھانا کھلاتا ہے. ویسکینی, اور مجھے وہ پانی پلاتا ہے. ہاں جی, تو جب رب مجھے کھانا کھلاتا ہے, میرا رب مجھے پانی پلاتا ہے, تو تم میری مثل کیسے ہو سکتے ہو؟ ہاں جی, کیا مطلب کھانے کھلانے پانی پلانے سے, رات گزارنے سے کیا مطلب؟ کہ رب تعالی مجھے وہ قدرت دیتا ہے کہ تم 8 گھنٹے یا 12 گھنٹے یا 14 گھنٹے روزہ رکھنے کے بعد تمہیں بھوک لگتی ہے, تم پانی کے بغیر کھانے کے بغیر تم رہ نہیں سکتے. مجھے مہینہ مہینہ گزر جا, مجھے اس چیز کا احساس ہی نہیں. رب تعالی غیب سے مجھے رزق کا انتظام فرماتا ہے, مجھے بھوک لگتی نہیں. رب تعالی غیب سے میرے لیے پانی کا انتظام فرماتا ہے, مجھے پیاس لگتی نہیں ہے. یا مجھے جنت کا کھانا دیتا ہے, جنت کا پانی دیتا ہے جو تم دیکھتے نہیں ہو, اس لیے میرے سحری اور افطاری کا انتظام, میرے طعام اور پانی کا انتظام, میرے رات گزارنے کا انتظام میرے رب کے پاس ہے. جو قدرت اس نے مجھے دی ہے, جو طاقت اس نے مجھے دی ہے, جو قوت اس نے مجھے دی ہے, جو صبر اس نے مجھے دیا ہے, اور جو غیب سے اس نے میری مدد فرمائی ہے, اسے تمہاری مدد اس طرح نہیں فرمائی. اس لیے تم میری مثل نہیں ہو, میرے ساتھ تم مقابلہ مت کرو, تم سومے وصال نہ رکھو, مجھے میرے حال پہ چھوڑ دو. تو فرمایا کہ تم میں سے کوئی میری مثل نہیں ہے، میں رات گزارتا ہوں اپنے رب کے پاس، یعنی اللہ کے حضور میری میں عبادت کرتا ہوں، اللہ کے قرب میں میرے روزے اور میری نمازیں ہیں. یطعمنی ربی، جیسے اس کا جیسے اس کی شان کے لائق ہے، وہ مجھے میرے دل کو تسلی دیتا ہے، کھانے پینے سے اطمینان ہوتا ہے، مجھے غیب سے رزق میرے پیٹ میں پہنچ جاتا ہے، غیب سے پانی میرے پیٹ میں پہنچ جاتا ہے. جی تمہیں تم دیکھ نہیں سکتے، تم اس کو پا نہیں سکتے، اس لیے میرا رب مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، تم میرے ساتھ مقابلہ اس معاملے میں نہ کیا کرو. تو یہ تھا اس باب کی پہلی فصل. انشاءاللہ العزیز اگلے سنڈے کو ہو سکتا ہے تراوی ہو جائے، تو مغرب کا یہ درس جو ہے پھر اس طرح سے نہیں ہوگا، افطاری کے وقت ایک آدھ حدیث پاک روزوں کی انشاءاللہ بیان کی جائے گی، اور پھر درس حدیث انشاءاللہ العزیز ہم جو ہے رمضان المبارک کے بعد یہاں سے انشاءاللہ شروع کریں گے، اگر اللہ تعالی نے زندگی عطا فرمائی تو انشاءاللہ العزیز اس وقت درس ہوگا. اللہ تعالی ہماری اس کوشش اور کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور صحیح حدیث پاک سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و اصحاب سیدنا مولانا محمد بارک وسلم علیہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. اللهم اكفني بخلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. توكلت على الحي الذي لا يموت، الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله على حبيبنا شفينا محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا رب.